ایمان ان چیزوں کے صحیح طور پر زندگی میں لا لینے کی صورت میں پھر متحقق ہوتا ہے یا قلب میں ثابت ہوتا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرے تقویٰ. ایمانیات کے واسطے اب کیا کرنا؟ اہل ایمان کی صحبتوں میں رہنا، اللہ کو ماننے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والوں، اللہ سے محبت رکھنے والوں، اللہ کی ایک ایک بات کی عظمت اور اس کی ایک ایک حکم کا پاس و لحاظ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے رہنا. جس قدر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز اسی قدر اچھے اثرات بھی پڑیں گے، اور جتنا ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے ایمان میں اسی اعتبار سے جلا تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے. ورنہ جن لوگوں کا تعلق اہل ایمان سے نہیں، ان کا ایمان دن بدن کمزور اور ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نکل بھی جاتا ہے لیکن آدمی غلط فہمی میں رہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں. ایک جھگڑے میں ایک مسلمان نے اپنے مخالف آدمی کو یوں کہا، جب اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. تو اس نے کہا کہاں ہے رے اللہ، کون دیکھی رے اللہ کو، مسلمان بول رہا. یعنی اس درجے انحطاط پیدا ہو گیا اس وقت میں اہل ایمان سے دوری کے نتیجے میں. اس لیے ایمان چاہتے ہیں حقیقی تو اہل ایمان کے ساتھ رہنا، اسلام چاہتے ہیں حقیقی تو اہل اسلام کے ساتھ میں رہنا، تقویٰ چاہتے ہیں تو اہل تقویٰ کے ساتھ میں رہنا، علم چاہتے ہیں تو اہل علم کے ساتھ میں رہنا، عمل چاہتے ہیں تو اہل عمل کے ساتھ میں رہنا. لیکن آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ صاحب کس کے ساتھ میں رہنا سمجھ میں نہیں آتا مجھے، وہ ایک پریشانی ہے، اس کے اندر کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے، انہیں اس کو صحیح نہیں بولتا، انہیں اس کو صحیح نہیں بولتا. ہم لوگ آخر کس کے ساتھ میں رہنا، کون صحیح ہے کون غلط ہے کچھ پتا نہیں. تو بھائی حق تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو تھوڑی بہت عقل سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، وہ دیکھ لینا. بھائی ایک وہ ہے جو قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، اس کی وضع خطا سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عظمت اس کے پاس ہے، نماز ہے، روزہ ہے. جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو دین کی بات، آخرت کی بات، جی اللہ کی محبت کی بات، رسول سے تعلق کی بات، دنیا کو نہیں چاہنے کی بات، رسول کی اتباع کی بات آتی ہے. اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کے پاس دین ہے. ایسوں میں اور ایسا یہ صفات نہیں رکھنے والوں میں تمیز نہیں کر سکتا آدمی، بہت آسانی سے کر سکتا. ایک وہ ہے جو میل ملاپ کی، اتحاد و اتفاق کی، سب مل کر دین میں لگے رہنے کی بات کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اختلاف کی، انتشار کی، لڑائی کی اور جھگڑے کی، تنفر کی اور برائی کی بات کرتا ہے. تو دونوں میں تمیز کرنے میں تو انسان کو انتہائی آسانی سے تمیز کر سکتا ہے، اسے کیا دشواری ہے؟ موٹی موٹی باتیں تو سب کو معلوم ہے کہ دین یہ یہ چاہتا ہے، اس کو زندگی میں دیکھو. انشاءاللہ العزیز حق تعالیٰ جل شانہ ایسی بصیرت پیدا فرمائیں گے کہ افراد کا تعین کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر اس کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا بھی کرنا. ساتھ میں رہنے میں اصل میں چلنا آسان ہو جاتا دین پہ، مرید ہونے کا مطالبہ نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے عام طور پر. لیکن انہوں نے ایسا کیا، کسی کسی مشفق استاذ کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں بڑا ذہین ہے، سمجھدار ہے، لیکن خالی آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، بازاروں میں بچوں سے لڑائی بھڑائی کرتا رہتا ہے. تو اس سے مل کے یا اس کے ماں باپ سے مل کے بولتے یہ بچے کی صلاحیت بہت اچھی ہے صاحب، اس کو میرے حوالے کر دو تم، میں اس کو پڑھا دیتا ہوں. یہ جو بولتے تو محض بچے کی خیر خواہی میں اور اس کے ساتھ ہمدردی اور شفقت میں بولتے تو اس بزرگ نے بھی اس کے اندر محسوس کر لی وہ بات، اس آنے والے شخص میں وہ بات محسوس کی تو کہا کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، میں تو بیعت نہیں ہونے گا. بولے بیعت ہو جاؤ، کیوں نہیں ہوتے؟ بولے صاحب اگر بیعت ہو گیا، میں مرید ہو گیا، تو آپ بولیں گے اور رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، صبح میں افطار ذکر کرنا، شام میں افطار ذکر کرنا، یہ سب میرے سے نہیں ہوتا، یوں بولا کرتے ہیں. تو بزرگ نے یہ فرمایا کہ بھائی میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ بیعت ہو جاؤ، یہ سب تو نہیں بول رہا. تو چونکہ ہوشیار آدمی تھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، آپ خالی یہ کہہ رہے ہیں بیعت ہو جاؤ، لیکن جب میں بیعت ہو جاؤں گا تو پھر آپ بولے سر کا سننا پڑیں گے. اب آپ یہ بولیں گے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو تو میں تو پھنس جاؤں گا. بولے میرے سے نہیں ہوتا وہ سب. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں بولوں گا، میں صرف یہ بول رہا ہوں بیعت ہو جاؤ. تو اجی حضرت جی، اگر آپ نے کوئی قید نہیں لگائی جی، خالی بیعت ہونے کو بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے بس ہو جاتا ہوں. بول کے بیعت ہو گئے. اب بولے کہ بھائی تو کام تمہارے ذمے کچھ نہیں، میری یہ خواہش ہے 3 دن تم میرے پاس رہو. یہ کہا انہوں نے 3 دن ہمارے پاس میں رہو. اس میں کیا حرج کی بات ہے، 3 دن کی تو میزبانی مہمانی چلتی رہتی ہے، 3 دن آپ کے پاس میں رہ جاؤں گا میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان کو لے جا کے رکھ دیا خانقاہ میں. اب پورے کے پورے خانقاہ میں بہت سارے لوگ تھے، پہلے کے جو مریدین ہوا کرتے تھے نا، بڑے فکر مند بڑے اچھے ہوتے تھے جی، موجودہ دور کی طرح کے نہیں ہے کہ اٹھ کے اٹھایا بھی تو نہیں اٹھتا مرید جی. پیر بھی اٹھ کے اٹھایا تو نہیں اٹھتا جی. اس وقت کی پوزیشن اور اس وقت کی صورتحال ایسی ہے، وہ خالی دامنا پکڑ لے کے سیدھا چلے جانا بول کے طے کر کے رکھ لیے، حالانکہ ایسا کوئی اصول ہی نہیں ہے اسلام میں. تو اس زمانے میں معمول تھا پورے کے پورے تہجد کو اٹھ گئے خانقاہ میں رہنے والے. تو اب یہ صاحب اکیلے سو رہے ہیں، یہ اٹھا بستر اٹھایا، وہ اٹھا بستر اٹھایا، وہ ادھر گیا، وہ کھنکارا، وہ وضو بنایا، وہ مسلح بچھایا. تو وہ جو آواز ہوئی تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے دیکھا پوری خانقاہ میں ایک بھی نہیں سو رہا، سب اٹھ گئے، میں اکیلا ہی پڑا ہوا ہوں بستر پہ. تو بڑی شرم آئی ان کو، کہنے لگے کہ پورے اٹھ گئے میں اکیلا پڑا ہوا رہوں، اچھا نہیں معلوم ہو رہا. بول کے اٹھ گئے تہجد کے ٹائم میں. اب سوچے کہ سب وضو بنا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بولے چلو میں بھی پڑھ لوں. انہوں نے بھی نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں پھر سوچا کہ کمر ومر سیدھی کر لیں، لیکن دیکھا کہ سب ذکر میں لگے ہوئے ہیں، دعا میں لگے ہوئے ہیں. تو بولے یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہو رہا کہ میں اکیلا ہی پھر پڑھ جاؤں. بولے چلو تھوڑی دیر ذکر وکر ہی کرنے، اب جب اٹھ ہی گئے ہیں بیٹھ ہی گئے ہیں، فجر کا ٹائم قریب بھی ہے، تو اب کیا، چلو تھوڑا سا ذکر کر ہی لینا. ذکر بھی کر لیا. ایک دن یوں گزرا، دوسرے دن پھر وہی سینے، بالکل وہی حالات. پھر اندر والا آمادہ نہیں ہو رہا کہ اکیلے پڑے ہوئے رہیں. تو دوسرے دن میں ایسا ہی ہوا کہ سب کے ساتھ میں اٹھ گئے، نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، دعا درود کر لیا. تیسرا دن آیا کہ تیسرا دن تو آخری دن تھا جو ٹھہرنے کا دن تھا، اس واسطے کہ کہا تھا شیخ نے کہ 3 دن ٹھہرو، تو 3 دن ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا تھا تو ٹھہرنا ہی تھا، تو ٹھہرے. اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. اب صبح ہوگی، مدت پوری ہو گئی ٹھہرنے کی، تو پیر کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ میں مجھے کوئی قید نہیں لگائیں گے، نوافل کی، تہجد کی، ذکر کی، فکر کی، تلاوت کی، دعا کی، آپ نے کچھ کام نہیں لگوا کر بھی پورے کام کروا لیے، کوئی کام کرنے کو کہا نہیں اور کرا لیے پورے کام. تو میرے بھائیوں، مجھے اس کے ذریعے سے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تہجد کی فضیلت نہیں معلوم تھی، دعا کی اہمیت نہیں معلوم تھی، اللہ کی یاد کی عظمت نہیں معلوم تھی. ایسی بات نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں. چلنا مشکل ہو رہا تھا، وہ آسان کیسے ہو گیا؟ وہ آسان ہوا ہے خصوصی ماحول کے ذریعے سے. اسی لیے ہم دین پر اگر صحیح معنی میں چلنا چاہیں تو ایک تو اپنے گھروں کو دیندارانہ ماحول میں تبدیل کرنے کی محنت و کوشش کرو، اور اس مقصد کے واسطے اہل اللہ سے، اہل علم سے، اہل دین سے اپنا اصلاحانہ تعلق قائم رکھو. جس قدر اہل دین اور اہل ایمان، اہل یقین اور اہل عمل کے ساتھ میں تعلق ہوگا، انشاءاللہ العزیز اسی اعتبار سے دین کا فائدہ بھی ہوگا. بس ان چند گزارشات پر اس وقت میں بات ختم کی جا رہی ہے. حق تعالی جل شانہ علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. چونکہ ہمارے یہاں بھائی عبد الباسط صاحب مد ذلہ العالی بھی تشریف فرما ہے, حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب بھی ہیں, حضرت مولانا عبد الجواد صاحب بھی ہیں. الحمدللہ یہ کئی ایک لوگ یہاں موجود ہیں, حضرات علماء اور حضرت کے مجازین اہل جلس اللہ خوش نصیب ہیں کہ بیک وقت اتنے حضرات دین کی بات سمجھانے والے آپ کے پاس آ گئے. معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں نے بڑے اخلاص سے یہاں کوشش کی. بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ ان نوجوانوں کی ان محنتوں کو قبول کرے. بھائی عبد الباسط صاحب سے گزارش کی جاتی ہے حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اپنے کچھ تاثرات یا کچھ زرین خیالات سے مستفیض ہونے کا موقع دیں.
السلام علیکم. عقائد سے خصائل کو سدھارا ہے محمد نے, عقائد سے خصائل کو سدھارا ہے محمد نے, خدا کی یاد سے دل کو سوارا ہے محمد نے, وعیدوں کا سبق دے کر معاصی سے بچایا ہے, وعیدوں کا سبق دے کر معاصی سے بچایا ہے, فضائل سے اطاعت پر ابھارا ہے محمد نے, فضائل سے اطاعت پر ابھارا ہے محمد نے, گلستان بنی آدم تھا پجمردہ رضائی سے, گلستان بنی آدم تھا پجمردہ رضائی سے, سکھا کر خلق قرآنی نکھارا ہے محمد نے, سکھا کر خلق قرآنی نکھارا ہے محمد نے. آخری شعر, نبی کی سنتوں سے زندگی جس کی مزین ہو, نبی کی سنتوں سے زندگی جس کی مزین ہو, کہا اس کو دو عالم میں ہمارا ہے محمد نے, کہا اس کو دو عالم میں ہمارا ہے محمد نے, جمال مضطرب پیش نظر اس نبی کا ہو, جمال مضطرب
بارے کی پہچان نہیں ہے، دین کے بارے میں تو پہچان نہیں ہے، دنیا کے بارے میں تو شاندار پہچان ہے. پہچان ہوشیار قابل ہے صاحب ہمارا بچہ. تو کیا کیا؟ تو ڈالر لے آ کے پیسے لایا، 10 روپے لے آ کے 100 روپے بنا کے لایا. یہ تو بہت قابل ہے بھائی. بزرگ کے پاس جاؤ گے تو کیسا پہچاننا؟ ابھی ہم نے سنے کا پہچاننے کا طریقہ. تو مہتر دوستوں میں کہہ رہا تھا کوئی تقریر کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھا، ہاں نا میں واعظ ہوں، واعظ ضرور ہوں، خاموش واعظ ہوں. اگر کوئی مجھے نہیں جانتے ہیں تو آپ دیکھو، آپ میرے مجھے دیکھو. اگر کوئی پرانے تو ہیں میرے بھائی، ہم جانتے ہیں. اگر کوئی اس میں کوئی نئے ہیں تو میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے، خالی بیٹھ کر اٹھ جاتا ہوں، وعدہ ختم ہو گیا میرا. اتنا ہی. جیسے کہ ابھی غوث پاک کے بارے میں سنے، کوئی تقریر لمبی چوڑی نہیں. حضرت نے بتاؤ تقریر فرمایا، ارے میں رات میں 3 انڈے لائے تھے، چھیکے پر رکھے تھے، وہ چھیکا ٹوٹ گیا، نیچے گر گئے، بلی کھا گئی. اب کیا سمجھ میں آؤں گا؟ کئی جنازے نکل گئے اس مجلس میں. حضرت فرما دیتے تقریر اتنی چھوٹی تقریر، جاننے والا جانتا تھا حضرت کیا فرما رہے. لہٰذا کئی جنازے اٹھتے ہیں حضرت کے تقریر میں. یہاں بولنا نہیں، لچکدار تقریر نہیں، تقریر کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا میں کہا میں کوئی واحد نہیں ہوں، تقریر کرنے آتے تھا میں نہیں آیا. مولانا کا حکم ہوا ہے کہ صاحب یہاں بیٹھو، چلے جاؤ. اور حکم ہے کہ ابھی گھنٹہ ہے یہاں، ابھی بات کرنے والے بہت ہیں، ابھی بات کرنے والے بہت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اگر کوئی اس میں نئے ہیں، مجھے نہیں جانتے ہیں، تو اب سن لو کہ میں جیسا حضرت کو ولی کہا. اب ولی کون ہے بھائی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے؟ حضرت فرماتے ولی بولے، ارے بتاؤ رہے ذرا بات نہیں دینا. ہاں وہ ہمارا بچپنا. حضرت کے پردہ فرمایا تھا ساتھ، اور وہ بالکل لاڑ لے، اور کوئی منانا ہے تو میں خود منا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت سے بات کرنی. اگر کپڑے بدلنا تو میں بدلنا، حضرت کے بیگ میں کچھ رکھنا تو میں رکھنا، حضرت کے بیگ میں سے کچھ لینا ہے تو میں لینا، جیب میں سے پیسے لینا تو میں لینا، جیب میں پیسے رکھنا ہے تو میں رکھنا، کسی کی ہمت نہیں. میں جانتا تھا کیسا کرنا بچپن سے. تو بھائی اللہ والے کون ہیں؟ بھائی جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہے بس. اب دیکھتے اس سے بڑھ کے کیا. اور میں اب اعلان کرتے ہوئے میں فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صاحب حضرت نے فرمایا کہ صاحب میں ولی کو بتاؤں رے. حضرت بتائیے، جو 5 وقت نماز پڑھ لیا ولی ہے آج کل. اب بس اب دیکھو، اب اجتماع کے بعد صاحب سب نیت کر لو ولی. میں یہ نہیں کرے گا آپ نماز نہیں پڑھ رہے. ارے بولے نہیں، نماز پڑھنے تیار، روزہ رکھنے تیار، وہ حج کرنے تیار، سب تیار، مگر کرتا نہیں، ماحول نہیں ہے تیار. بھائی میں سون نہیں کھاتا، مر کھا رہا. بیٹے کے ساتھ شادی میں پیسے نہیں لیتا، پچھلے زمانے سے لے رہا، میں تو نہیں لیتا. مطلب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اس کی بہن نہیں مانتے. ارے کیا ہمارا دھیرے، تیرے گھر پہ اوپر تیل نہیں چلتی، نہیں چلتی. قسم کھا کے بولو، سنیے میں 3 بچوں کی شادی کروں، مرد بچوں کی، اور اس بچوں کی 2 کی کرا. تو کوئی بھائی بولا کہ بھائی ہمارے پاس نے جوڑے کی رقم جوڑا کیا ہوتا؟ دو ہی باتیں کرنا ہمارے پاس. کیا بات کرنا؟ مہر کیا ہونا، شادی کب ہونا، بس دو ہی باتیں. پسند ہے بچہ بچی، پسند دو بات کرو. حال میں حیدرآباد سے میں 2 لڑکیوں کو شادی کروں، میرے بچوں کو سب کو دونوں کو بلایا، دعوت دے دیا. دیکھو بھائی میں اہل سنت ہوں. کیا ہوں بھائی؟ اہل سنت الجماعت پکا. حضرت کا مرید ہوں میں، وہاں بھی نہیں ہوتا اعلان پر ہوں گے سامنے. وہ بالکل میں وہاں بھی نہیں ہوتا، اہل سنت میں پکا سنی. ایسا نہیں، ایسا نہیں، زبانی سنی نہیں، پکا سنی. میری شادی میرے بچوں کی ایسا ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتی ہے؟ کوئی میرے مال سے، تمہارے سامان سے، کچھ سے، اس سے کوئی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ نہیں. یہ بولو کہ صاحب مہر کیا بننا؟ میری پہلی بہو کا مہر اتنا ہے، اس پر راضی ہے اور بڑھانا. اور کیا ہونا، شادی مقرر کب ہو سکتی، کب کر سکتے؟ دو ایک بات. الحمدللہ حیدرآباد سے شادی کر کے 2 سال ہو گیا، بچے بھی جن رہے، مزے میں. ابھی ایک واقعہ سنو، سامان لے کے جاؤ، سامان میں کے لیے، میرے سامان میرے تیرے، وہ سامان تو نہیں، سامان میں نہیں، وہ جھگڑے میں نہیں پڑتا، تو نے کہا وہ کیسا، تمہاری مرضی، تمہاری بچی کو دے رہے نا، تم پہنچا دو بچے کو، وہ سامان بھی ہمارے معلوم نہیں، ہم اس کو چھینتے بھی نہیں، تمہاری بچی ہے تمہارا، بس تمہیں کہہ رہا تھا کہ صاحب آدمی چلنا چاہتا ہے مگر نہیں چل سکتا، کسی ماحول کی کمزوری، تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی نئے ہیں اس کے اندر، بھائی حضرت کو میں ولی سواس سے کہا، حضرت کو دیکھ کے میں آدمی بنا، حضرت کو دیکھ کر میں انسان بنا، حضرت کو دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہوا، حضرت کو دیکھ کر میں ایمان والا بنا، حضرت کو دیکھ کر میں آج مسلمان کہہ سکتا ہوں، دیکھ کر کچھ نہیں، میں حضرت کبھی میں سے بولے نہیں کرے نہیں کچھ نہیں، کبھی کوئی قرآن پڑھو بولے کچھ نہیں، حضرت کو دیکھا میں، دیکھا تو ایسا دیکھا کہ واقعی میں جیسا دیکھا کوئی ہے اس کے اندر سائز کے، جیسا نیوٹن دیکھا تھا، نیوٹن دیکھا تھا سائز، اگر کوئی بچے ہیں اس کے اندر میرے بچے ہیں، نیوٹن دیکھا تھا، اس سے پہلے کئی لوگ دیکھے تھے کہ درخت سے پھل گرتا ہے تو زمین پر گرتا ہے، کئی لوگ دیکھے تھے، مگر نیوٹن کیسا دیکھا، ایسا دیکھا کہ صاحب درخت پر پھل سے نکلتا، پھل درخت سے نیچے کیوں آتا ہے، ایسا دیکھا حضرت کو، صاحب ہم بھی اسی دیکھنا، ہمارے بزرگوں کو اسی دیکھنا، سرکاروں کو اسی دیکھنا، قرآن کو وہی اسی دیکھنا، اولیاء اللہ کو وہی اسی دیکھنا، یہ اللہ والوں کو وہی اسی دیکھنا، یہ مت سمجھو کہ بچے ہم بوڑھے ہیں، یہ بچے ہیں، سر علم کا تعلق کوئی عمر سے نہیں ہوتا، ہاں آپ بوڑھے ہیں تو تمہاری قدر کریں گے عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ تو آدمی اونچا ہو جائے، تو حضرت میں کہا کہہ رہا تھا کہ حضرت کو میں ایسا دیکھا مجھے ایمان ہے، ہو جی یہ ملا، اور فخر کے ساتھ کہہ دو ملا، علمان ملا مسلمان، البتہ اس ماحول میں آ کے وہی ماحول میں ڈھل گیا، آئے سمجھنا آپ کو، ہاں ایک میرا کوشچن ہے آپ کے سامنے، ایک سوال ہے جس کا جواب دینا، اگر میں وہ دور میں رہتا صحابہ کرام کے دور میں، اولیاء اللہ کے دور میں میں پیدا ہوا رہتا، اگر مجھے ایمان ملتا وہی سطح کا ایمان ملتا، اب ایمان گھٹ گیا ہے، نہیں ہے تو بول کے نہیں بول سکتا، چنگاری کے طور پر ہے، میں اس ماحول میں رہا ہوں، میرا ایمان بھی اتنا کمزور ہے، جتنا ایمان تمہارا کمزور ہے میرا ایمان بھی اتنا کمزور ہے، جتنے نمازیں تمہارے کمزور ہیں اتنی بھی میری نمازیں کمزور ہیں، جتنے اخلاق آپ کے کمزور ہیں میرے اخلاق بھی اتنے کمزور ہیں، میری بات کو اچھے طرح سننا، اگر آپ کا ایمان وہ سطح کا ہوتا تو نئے آنے والے کا ایمان وہی سطح کا ہوتا، آج یہ چیلنج ہے دنیا کے سامنے، بہت نے بوجھ دوستو، مگر بدقسمتی کیا ہوا، آج مسلمان تین چیزوں سے بچانا جا رہا، ایک ہے ختنہ کرانا، کرے تیرے ختنہ ہوئی، ارے مسلمان ہے رے، کس کو اعتراض ہے سنت موکل آ کر ختنہ کرا دے مسلمان ہو گیا، دوسری بات کیا ہے صاحب، بڑے جانور کا گوشت کھانا، نہیں کھائے تو تم مسلمان نہیں ہوتا، یہ میری بات نہیں ہو رہا، علی میاں لکھے آرٹیکل ایک، اب سیاست میں ابو الحسن ندوی آرٹیکل لکھے، سب پڑھو، 15 روز نکلتا جو پہلی بار آتا ہے اس میں ان کا آرٹیکل ہے، یہ دوسری بات ہے کہ بڑے جانور کا گوشت کھانا، کھائے تو مسلمان، اور تیسری بات کیا ہے، ناک پہ غصہ، جس کو غصہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں، ہاں ریل میں لڑائی، بس کے پاس لڑائی، نل کے پاس لڑائی، گیس کے تیل کے پاس لڑائی، شکر کے پاس لڑائی، کالج میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، اللہ اکبر، آج مسلمان لڑ، کیا وجہ ہے، صحبتوں سے دور، صحبتوں سے دور تربیت نہیں نا بھائی، تربیت یہ کوئی شک نہیں، جیسے مسلمان نے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے بھائی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، واقعی میں اللہ کا احسان ہے، واقعی میں احسان ہے، کوئی چیز اعتراض نہیں ہے، ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، قرآن والے ہیں، روزے والے ہیں، زکات والے ہیں، مگر اس کی سطح مطلوبہ ایمان، اللہ جو چاہتے وہ ایمان اس واسطے نہیں ہے کہ صحبتوں سے دور ہو گئے، مجالس سے دور ہو گئے، اللہ والوں سے دور ہو گئے، جب ہم حضرت تھے ہمارے درمیان میں، درمیان میں تھے تو حضرت دیر ایسا ہوتا ہمارا ایمان پورا ہوتا, ایسا معلوم ہوتا کہ ہم مکمل ایمان والے ہیں حضرت کے سامنے جب بیٹھے. ارے مسلمان کیا, اگر وہاں گاؤں کا کافر اور مشرک بھی ہے تو حضرت کو دیکھ کے خوش ہوتا. حضرت جب آتے معلوم ہوتا مولوی دمل صاحب آ رہے ہیں, مولوی دمل صاحب نام, ارے مولوی دمل صاحب سن لو, بولتے ہی پٹواری بھی پٹیل بھی اٹھ کے رومال شملہ بن لے کے ادب سے چپل اتار کے, کیا وہ جسم کو نمستے کرے, وہ جسم کو سلام سا کرے؟ نہیں جی, ایمان کو سلام کرے. حضرت کے اخلاق ویسے, دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا, دوست کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا, باہر والوں کے ساتھ کیسے رہنا, مسجد میں کیسے رہنا, باہر گھر میں کیسے رہنا. مجھے حکم ہوا تھا کہ کچھ تاثرات بیان کروں کہ محترم بزرگ دوستو, حضرت کو ہم نے دیکھ کر اسلام, پھر ہمارے کو دیکھ کے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے سر. میں تو انہیں کہتا, میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے سب دوست ہیں, آپ برا بھی نہیں سمجھیں گے, میرے حق بھی ہے آپ کے اوپر بولنے کا, حق بھی ہے بھائی, اب بھی حق ہے, یہ جنریشن. میں کل ہی بول رہا تھا, میرے پوترا پیدا ہوا, وہ تو میرے بیٹے سے بولا ان علامہ بنے گا, بولا بولے ہمارے گھر میں تو اڑتا بھی, بولے یہ کیسا, ابھی تو پیدا ہوا 2 مہینے کا ہے, ان علامہ بنتا ہوا, بولو بولے وہ کیسا, تو علامہ اقبال کے دادا برہمن تھے, علامہ اقبال کے دادا برہمن تھے, اسلام قبول کیا, کیسے کیا, کیا قرآن پڑھ کے, کیا مسجد میں آ کے, نہیں زندگیوں کو دیکھ کے. دوستو خالی اجتماع میں آ کے نہیں, آج عہد کرو کہ صاحب میری زندگی بدل جائے, کب تک, ابھی میں 64 سال کا ہو گیا, کب تک خالی بولتے میرے کو بھی آ رہا کہ صاحب کچھ تو بھی کرنا, روزانہ صبح اٹھ رہے ہیں, اب آپ تو زندگی پوری پاک صاف ہونا, یہ جھنجھٹ میں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں بیوی بچے کو چھوڑ کے جاؤ, ایسا نہیں ہے, ویسی بات نہیں, ہاں نہ ویسا, نہ سرکار فرمائے نہ ویسا نہیں, نہ ہمارے حضرت بھی فرمائے, ایسا نہیں بھائی, کچھ بھی ہو زندگی پاک صاف, ہر کام میں اللہ کا حکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, چاہے تمہاری شادی ہو, تمہارے بیاہ ہو, تمہارا کھانا ہو, تمہارا گھر ہو, تمہارا کچھ بھی ہو, یہ واقعہ تو میں کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے دادا برہمن تھے, وہ اسلام قبول کرے, اس کے بعد باپ تم ہے, سمجھو کہ میں علامہ اقبال کے دادا ہوں, تم میری پیڑھی, ابھی کیا ہوتے صاحب, ابھی میرے باپ وہی, میری ماں بھی زندہ ہے جو میرے پالی, ابھی 2 مہینے تک میرے گھر میں رکھ کے تھا, وہ بولتے رہے, پر قسمت تو نہیں, ابھی اسلام نہیں, 95 سال کے ہیں, عمر 95 سال, جبکہ میری 64 سال ہے, تو میری ماں, میری والدہ جو مجھے پالی ہے, کیا عمر ہوئی, اور بار بار نہیں بولتے کہ صاحب لوگ بولیں گے کہ ڈر کے تو مسلمان ہوگی, ابھی نہیں مان رہی, دعا فرمائیے, میں مان, دعوت تو دے رہے, ہر بچہ دعوت دے رہا, دادی تم کلمہ پڑھ لو, کچھ بھی مت کرو, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, بس اتنا کرو, تو وہ بھی کرے تو بھی تمام کیا ہوں گا, میری زندگی بدلنا پڑتا, میرے رشتے دار ہیں, یہ تمام سارے حالات ہیں, تو میرا تھا کہ میں دادا, تو باپ, آپ تیرا بیٹا علامہ, علامہ بنتا نہیں بنتا ایک الگ بات ہے, میرے ذہن میں ایک بات آئی اس طرح سے کہ میں استاد 40 سال تک پڑھایا ہوں بچوں کو, ابھی پڑھا رہا ہوں, یہ نئی بات آتی استاد کے ذہن, چاہے دین کے لحاظ سے ہو, دنیا کے لحاظ سے, ایک نئی ٹیکنیک آتی, ٹیکنیک, ہاں وہ ذہن ویسا پڑا ہوا رہتا, کسی کو سمجھانے کا طریقہ ویسا رہتا, صاحب وہ ایک بڑا مسئلہ ہے صاحب, میرا ختنہ کیسا بولا, ختنہ اتنا کچھ بھی نہیں ہے, تو مسلمان ہونے کیا کرنا, کچھ نہیں کرنا, تو غسل کر دے, کلمہ پڑھا دے, تم وہ حضرات سن لو, ہاں کوئی وہ ہمارا کوئی کرسچینٹی کے جیسا اور دوسرے جیسا وہ تمام کچھ کرنے کا نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے غسل کرا دو, توبہ کرا دو, کلمہ پڑھا, حضرت بہت آسان, ہمارے کتنا آسان بنا ہے یہ 2 منٹ میں مسلمان, اس وہاں سے کوئی زیادہ پیچھے نیچے پیچھے کچھ بھی مت ہاں بھائی, ختنہ تو سنت موکلا ہے نا, ایمان تو فرض ہے نا, ایمان فرض ہے. اگر کوئی آدمی ختنے کی طرف سے رک رہا, مولانا ہے تو فرمائے ختنے کی طرف سے مسلمان نہیں ہو رہا, اس کو زور مت دو. میرا مطلب کہنے کا ان کر لیتا. اچھا وہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس وجہ سے کہ اب ان بڑا ہو گیا, اب سطر بتانا, سطر کا کھولنا حرام ہے, سطر کا بتانا حرام ہے, بچہ نہیں ہوتا. اور ویسے اگر کوئی عمر رسیدہ ہو تو ختنے کے جیسا ہو جاتا اس کا. ہاں مسئلہ ختنے کے جیسا. اب میں ہوں, اب میں اب سطر نہیں بتانا کسی کے سامنے, سطر جرہ کے سامنے میں کھول نہیں سکتا. اب وہ علماء حضرات اس کا فتوا دیں گے, کیا دیں گے, مطلب کیا ہے, ختنہ بعد میں کیسا ہو کیسا, میں ختنہ کرائے تو کیسا ہوا, بلکہ ایمان سے روکنا نہیں. مسلمان ہو گیا مارو, وہ جلدی کر کے بھی نہیں کر رہا. اور میں بڑا سوچو کہ وہ مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے تمہاری, کیا کیا ہے, تمہاری شادی ہوئی ہے کیا, بچے ہیں کیا, کہ تم بیوی کو بچوں کیسا کرتے, تمہارے تمام خاندان تمہارے پیچھے رہتی ہے, تم آپ مسلمان ہو تم بولتے ہو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جاتی ہے. اس کو تمام پورا سمجھانا, اس کو سمجھا کے رہ جاؤں. ہاں اچھی بات ہے, پھر سوچ کے آتا ہوں. سوچو پورا سوچ کر ایک مرتبہ آئے, پھر اس کے بعد پیچھے جانے کا سوال نہیں. ہاں ایسا تو لہٰذا اگر کوئی ایسی سلسلے میں مسئلہ آیا ہے تو مولانا انہوں ہے ان سے دریافت کر سکتے. میں عالم نہیں ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, ایک موٹی بات آئی میں بتا دیا. تو لہٰذا اگر کوئی میں مسلمان ہوں, اپنے دوستوں میں آدھے صاحب دیکھو ماحول حالات بھی دیکھو, ہاں دیکھ کے دو منٹ میں مسلمان بنا سکتے, غسل کرا دو, توبہ کرا دو, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد فرائض نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, وہ خود بخود آٹومیٹک ہوتی, ایمان فرض ہے. اس کے بعد کیا مال اس کو تسان تب کر لیتا. وہ کیا کیا کرنا ہے, مت کسی کے وجہ سے, کسی سنت کی وجہ سے یہ فرض میں رکنا. ایسا تو ان چند کلمات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جو نوجوان اس اجتماع کو منعقد کیا ہے, اور آئندہ بھی کرنے والے کہاں کہاں ہیں. تو ان حالات میں بہت غنیمت ہے کہ صاحب ان اللہ والوں کے ساتھ ہم بیٹھے, کچھ سنیں, کچھ ایمان تازہ ہو جائے. ہاں ایسا ہے آگ کے جیسا, اگر آگ کے برف کے پاس گئے تو ٹھنڈا ہوتا, آگ کے پاس گئے تو گرم ہوتا. ارے تھوڑے سے وقت میں یہاں پر اس ماحول میں بیٹھے اب ذرا ایمان بڑھتے ہیں نظر آتا, پھر ذرا باہر گئے تو گھرتے ہوئے نظر آتا. یہ تو صاحبہ کرام کے ساتھ بھی ہوا تھا. ہاں تو لہٰذا تھوڑا تھوڑا کر کے صاحب ایمان کا ہم اونچا کریں گے, اور اس لیول پر لے کے جائیں گے جس لیول پر اللہ کو مطلوب ہے. ایسے اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. خدا حافظ.
کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے, اب اذان ہوگی انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ کے فرق سے جماعت ہوگی, اور جماعت کے ساتھ ہی اگلی نشست کا سلسلہ چلے.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو, نوجوان بھائیوں اور دینی بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم تر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں چند گھنٹوں کے لیے ایمانی اور عرفانی نسبت پر ہمیں جوڑا, اور اپنی زندگیوں پر غور فکر کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر آقائد و جہاں سید الکونین شافی محشر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے متعلق غور و فکر کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اللہ کرے کہ یہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور سننا اور بولنا ہماری زندگیوں میں تبدیلی اور ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام پر چلنا, ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہماری مغفرت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے. بزرگان محترم, ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون ہیں, کیا ہیں, اور ہمارا تعلق اللہ سے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین اور ایمان سے کتنا ہے. زندگیاں تو یوں ہی گزر جاتی ہیں, لیکن حقیقی زندگی وہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو پہچانے, اپنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط جوڑے رکھے, ایمان کے اعتبار سے, یقین کے اعتبار سے, فرائض کی پابندی کے اعتبار سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے سنتوں والی زندگی کو اختیار کرنے کے اعتبار سے اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب سے مضبوط رکھے. جتنا آدمی اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتا رہے گا گویا وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا ہے, اور جتنا آدمی اللہ رسول کے احکام سے کوتاہی, سستی اور غفلت کرے گا گویا وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے, گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے دور ہو رہا ہے. قرب اور بعد کا جو معاملہ ہے وہ جسمانی معاملہ نہیں, بلکہ حقیقی جو قرب کا معاملہ ہے وہ اللہ کے احکام سے اللہ کے قریب ہونا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ مکانی اور جسمانی اعتبار سے نہیں, بلکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے آپ کے پیغام کو عام کرنے کی فکر اور کوشش کرنا, وہ حقیقی قرب کا معاملہ ہے. بہت سے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مکانی اعتبار سے بہت زیادہ دور تھے, ایمانی فکروں کے لیے, ایمانی جد و جہد کے لیے, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ دور ہونے کے باوجود وہ معنوی اعتبار سے بہت زیادہ قریب تھے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی اور مکانی اعتبار سے قریب ہونے کے باوجود سنتوں والی زندگی کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اور آپ کی فکروں کو اپنی زندگی میں نہ اوڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں, تو قرب اور بعد کا معاملہ جسمانی اور مکانی نہیں, حقیقی قرب اور بعد کا معاملہ ایمانی اور اعمالی معاملہ ہوتا ہے. بزرگان محترم, جو دو تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, بجائے اس کے کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں, دو تین آیات کا خلاصہ ہی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. کیونکہ قرآن ہماری زندگی کا آئینہ ہے اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت ہی کے لیے اپنے کلام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے انسانوں پر نازل فرمایا, اور سارے انسانوں میں خصوصیت سے مسلمانوں کو اللہ نے ایمان کی نسبت کے حاصل ہونے کے بعد ضروری احکامات مرحمت فرمائے. عمومی طور پر قرآن سارے انسانوں کے لیے, اور خصوصی طور پر ایمان کی نسبت کے حاصل ہونے کے بعد قرآن مسلمانوں کے لیے, جس میں فرائض کے احکامات, معاشرے کے احکامات, معیشت کے احکامات, اخلاقی زندگی اختیار کرنے کے احکامات, ازدواجی تعلقات کو استوار کرنے کے احکامات, پڑوسیوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, تعلیم و تربیت, چھوٹے اور بڑوں کے حقوق, زندگی کے ہر شعبے کے لیے جو ضروری احکامات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائے قرآن مجید کے ذریعے سے, ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو مستقل نہ ہونے کے لیے ہمارے سامنے رکھا. آپ کی زندگی مبارک 23 سالہ بس ہمارے لیے مستقل نمونے عمل ہے. نبوت کی ذمہ داری عائد ہونے کے بعد آپ ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے 23 سال دنیا میں رہے اور سارے امت مسلمہ کو سارے انسانوں کو اپنا عملی نمونہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. بزرگان محترم، اگر کامیابی صرف حسن عقیدت کا نام ہوتا، کامیابی اگر صرف نسبت ہی کا نام ہوتا، کامیابی کسی اللہ والے سے صرف تعلق ہی کا نام ہوتا اور اس میں کچھ جد و جہد اور فکر، کوشش، عمل، محنت، اخلاق کو اختیار کرنا، معاملات کو درست کرنا، اپنا تعلق عبادات سے مضبوط کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادا کرنے کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد ائمہ کرام جو صحابہ کی اتباع کرتے رہے، ان کو اعمال کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، معاملات کی درستگی کے سلسلے میں اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اتنی قربانیاں اور اتنی محنتیں ان کو کرنی نہیں پڑتی. بس اتنا کافی تھا کہ تم اپنی نسبت کو جوڑ لو کسی اہل اللہ سے اور تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. نہیں، نسبت کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی درستگی اس سے کہیں زیادہ ہے. صرف نسبت کا جوڑنا یہ کافی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن وہ میری مدد کرے نوافل کے ذریعے سے. اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے نوافل اصل نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو میرے لائم طریقے کے مطابق عمل کرے وہ مجھ سے قریب ہوگا. میں یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ تعالیٰ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اندازہ لگائیے کہ اطاعت اور فرما برداری، ماننے کا جذبہ، عمل کرنے کا جذبہ، حکم پر جو ہے قربان ہونے کا جذبہ کتنا اہم ترین پہلو ہے ایمان کا. اگر یہ نہ ہو تو زندگی کامیاب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، انہی میں سے دو باتیں اس آیت میں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو، ایسے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. انسان کثیر الحاجات ہے، سارے ہی انسان جو آدم کے بیٹے ہیں، جو حوا کی بیٹیاں ہیں، وہ سب کثیر الحاجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف حاجتیں، ضرورتیں انسان کو لگائی ہیں، لیکن ان حاجات کی جو طلب ہے وہ اللہ سے ہونا چاہیے. اللہ ہی مربی ہے، وہی رب اور داتا ہیں، وہی دینے والے ہیں، وہی آقا ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا، تم مجھ سے مدد طلب کرو تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ تم نمازوں کا اہتمام کرو. جتنا تم نمازوں کا اہتمام کریں گے گویا تم مجھ سے قریب ہو جاؤ گی. جتنا تم مجھ سے قریب ہوگی اسی اعتبار سے تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے ساتھ تعاون کا معاملہ ہوگا. استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر والسلام، صبر اور نماز کے ذریعے. صبر، آدمی کا مزاج ہمیشہ راحت اور آرام چاہتا ہے، صحت مندی چاہتا ہے، چین اور سکون چاہتا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، نہ مالی ہو، نہ جسمانی ہو، نہ فکری ہو، ذہنی اعتبار سے سکون چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی راحت اور آرام چاہتا ہے. لیکن آدمی کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کی چاہت کے خلاف معاملات ہوا کرتے ہیں.
آدمی کی چاہت کے خلاف کام ہونے کا نام ہی مصیبت ہے. اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس میں اللہ کا امتحان سمجھنا اور اس مصیبت پر اللہ سے راضی رہنا, اس کا نام صبر ہے. صبر مصائب میں بھی ہوا کرتا ہے, صبر معصیت میں بھی ہوا کرتا ہے. گناہوں کا جذبہ ہو رہا ہے اندرونی طور پر, نافرمانی کا جذبہ ابھر آ رہا ہے اندرونی طور پر, لیکن خدا کے خوف کی فکر میں, آخرت کے عذاب کے خوف سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے. تو یہ صبر عن المعصیت ہے کہ گناہوں سے بچنے کا صبر ہے. اس پر بھی نیکی ملے گی, اس پر بھی اللہ سے مدد اور اللہ تعالی کی نصرت ہوگی. جب ایک بندہ خدا کے خوف سے برائیوں سے رک رہا ہے, جب ایک بندہ آخرت کی فکر میں برائیوں سے رک رہا ہے, چاہے وہ برائیاں حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں. عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ نماز چھوڑے تو برائی ہے, بڑی برائی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. جیسے نماز اکبر الطاعات ہے, ساری عبادتوں میں سب سے بڑی ہے, ایسے نماز کا چھوڑنا بھی جو ہے گناہوں میں بڑا گناہ ہے. لیکن نماز سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ شرک کا معاملہ ہے, لیکن نماز کے بعد حقوق العباد میں کوتاہی کرنا وہ بھی گناہ ہے. بیوی کے حقوق میں کوتاہی, بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی, ماں باپ کی خدمت اور ان کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی, پڑوسوں کے ساتھ ظلم ستم کا معاملہ, گالی گلوچ کا معاملہ, اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف, اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف, اپنے اعمال سے دوسروں کو تکلیف. جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا, مسلمان کی تعریف ہی یوں کی گئی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال, مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے, نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. کسی محلے میں جائیے آپ, کسی صاحب سے متعلق, کسی شخص سے متعلق آپ تعارف حاصل کیجئے کہ پناہ کیسے ہیں, تو محلے والے یوں کہیں گے صاحب وہ تو بہت بڑا جو ہے غلط آدمی ہے, اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں. یہ ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف کی, اور ہمارا تعارف مسلمان کے اعتبار سے یوں ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ گلی دینے والا ہے, یہ بہت برا بلا کہنے والا ہے, اس کی زبان سے سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے ہاتھوں سے بہت سے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی زبان اور ہاتھ سے محلے والے پریشان ہیں. بھلا بتاؤ ایسے حالات میں رحمتیں برکتیں اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا نزول ہوگا؟ بزرگان محترم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہم پر آتے ہیں ان حالات میں اللہ کے احکام پر جمے رہنا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوط رہنا اور ان حالات میں مصائب کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس میں ہمارا اپنا امتحان سمجھنا اور اللہ سے راضی رہنا. جیسے بندہ نعمتوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے, راحت اور آرام میں اللہ سے راضی رہتا ہے, جب خوب کھا لیا, خوب پہن لیا, پیسے خوب جیب میں آ گئے, بچے تنخواہ لا کر جیب میں اس کے ڈالنا شروع کر دیے, تو یوں کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے خوب دیا, بچے بھی جیب بھر رہے ہیں, کھانے کو بھی خوب مل رہا ہے, پہننے کو بھی خوب مل رہا ہے. جب ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار مکانات بنانا شروع کر دیا, جب ایک سے دو تین چار لاریاں ہو گئی, مکانات ہو گئے, جائیداد ہو گئے, تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے خوب دیا, شکر ادا کرتا ہے. جیسے راحت اور آرام اور مالی فراوانی میں آدمی راضی رہتا ہے اللہ سے, ایسے ہی مصائب میں بھی اللہ سے راضی رہنا کہ مولا یہ بیماری آپ کی طرف سے ہے, اے اللہ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے, لیکن اے اللہ جب آپ کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم اس پر راضی ہیں, اے اللہ ہمیں صحت دے, ہم کو حکم صحت مانگنے کا. بیماری آ گئی تو علاج سنت کے مطابق کرنا, بیماری آ گئی تو اس پر اللہ سے راضی رہنا, جو علاج کرنا ہے اللہ کے احکام کے مطابق علاج کرنا, بیماری کے باوجود اللہ کے احکام پر جمے رہنا, یہ ہے صبر. جو ہے گناہ جو ہے بیماریوں پر صبر کرنے کا یہ معاملہ, مصائب پر صبر کرنے کا یہ معاملہ, تو صبر کے ذریعے سے بھی اللہ سے مدد طلب کرنا. جب بندہ صابر ہو جاتا ہے مصائب پر کے باوجود اللہ سے راضی رہتا ہے اور اللہ کے احکام پر قائم رہتا ہے, تقدیر سے راضی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں سے سب سے اہم مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت نصیب فرماتے ہیں، اپنا شعور نصیب فرماتے ہیں، اپنے ساتھ ہونے کا احساس اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دو جانے نہ جانے، پہچانے نہ پہچانے، شعور بے شعور، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ایک اللہ کو ساتھ رہنے کا شعور رکھنا، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا جو آدمی کے اندر شعور رہنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، پہنتے اوڑھتے، مصائب میں، بیماریوں میں، راحت اور آرام میں، چین اور سکون میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، معاملات میں، تنہائی میں، اجتماعیت میں، گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، جہاں تم رہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ شعور رہنا. ایک ہے تم جانے نہ جانے لیکن اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے ہمارے ساتھ رہنے کا شعور رہا تو ہمارے اعمال کی درستگی ہوگی، فکروں کی درستگی ہوگی، ارادوں کی درستگی ہوگی، نیتوں میں درستگی ہوگی، اور اسی طرح اعمال میں درستگی ہوگی، اخلاق میں درستگی ہوگی. ہر عمل سے پہلے آدمی رک کر سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر اللہ کو ساتھ رکھتے ہوئے، اللہ کو دکھاتے ہوئے میں یہ عمل کیسے کروں. استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. صبر کی آزمائش آدمی کی مصائب کے موقع پر ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی حادثہ آ گیا اور آپ کو کوئی اطلاع گئی کہ فلاں حادثے میں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا تو آپ یوں سن کر یوں کہتے ہیں کہ انا للہ، لیکن اگر دوسری خبر لانے والے یوں کہا کہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں کسی کا انتقال ہو گیا وہ آپ کے صاحب جا گئے، اب دیکھیے حال بدل جاتا ہے. جب جو ہے نسبت اپنی طرف ہو جاتی ہے اس حادثے کی کہ یہ میرے صاحب زادے کا حادثہ ہے، یہ میرے بیٹے کا حادثہ ہے، تو حال بدل جاتا ہے. اب اس میں آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ چونکہ میری نسبت لگی ہے اور میری نسبت لگنے پر میری چیز کے ضیاع اور ضائع ہونے کا معاملہ ہے، اب اس میں جو ہے آدمی اللہ کی طرف کیسے رجوع ہوتا ہے، اللہ سے راضی کیسے ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے احکام پر کیسے جمع رہتا ہے، یا نعوذ باللہ ناشکری کرتا ہے. آدمی غمی میں، پریشانیوں میں، مصائب میں ایمان اور یقین کی نسبت مضبوط نہ ہونے کے نتیجے میں، یا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہونے کے نتیجے میں ایسے کلمات زبان سے نکال دیتا ہے کہ بظاہر وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا، وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے. زبان چھوٹی ہے لیکن اس سے نکلنے والے کلمات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑے بھاری ہوتے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر بندہ یقین کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر، زندگی کو درست کرنے کی بنیاد پر ایک کلمہ کا اقرار اور یقین اور عمل کی فکر کر لیتا ہے کس اقرار کے ساتھ، یہ تو یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزیں اور مخلوقات ایک طرف، اور یہ کلمے کی جو حقیقت ہے، معنویت ہے، حیثیت ہے، وہ ایک طرف رکھو تو یہ کلمے کی حیثیت بھاری ہو جائے گی ساتوں آسمان اور زمین کے مقابلے میں. لیکن اس کے برخلاف اگر آدمی زبان سے یوں کہے کہ ارے مصیبتیں اور بیماریاں تو سب کو آتی ہی رہتی ہیں، کہ اللہ میاں کو میرے بیٹے پر نظر تھی، کہ اللہ نے سب کو چھوڑ کر میرے ہی بیٹے کو لے لیا، جملہ تو مختصر ہے لیکن اتنا بھاری ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان ایک طرف رکھ دو، یہ جملہ ایک طرف رکھ دو، یہ ساتوں زمین اور آسمان کے مقابلے میں کفر کا یہ جملہ ہے، اتنا بھاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کے نتیجے میں اگر وہ توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا دوزخ میں داخل فرماتے. اس لیے فرمایا گیا تو زبان کی حفاظت کرو، تم قیامت کے دن اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں. اللہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی مصائب کے موقع پر کبھی اکثر و بیشتر بہنیں ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتی ہیں کہ جس سے کفریہ کلمات ہو جاتی ہیں، ناشکری کلمات ہو جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا گیا کہ تم زبان کی حفاظت کرو. بہنوں کو بھی فرمایا گیا اور بھائیوں کو بھی فرمایا گیا کہ تم زبان کی حفاظت کرو، اور زبان کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زیادہ تر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ. مصیبت آئی تب بھی اللہ کے ذکر میں، راحت اور آرام ہوا تب بھی اللہ کے ذکر میں، کاروبار کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے ذکر میں، معاملات کریں تب بھی اللہ کے ذکر میں. ایک موقع پر زبان رکھتی ہے, جب کہ آپ کسی سے گفتگو کرنا چاہیں تو دنیا میں گفتگو آپ کی زبان سے نکلے گی. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کاروبار ہوتے ہیں بغیر زبان کے ہلائے کے, بغیر زبان سے کوئی کلمہ نکالے کے. جب بغیر زبان سے کوئی کلمہ نکالے کے ہزاروں کا ہم سے ہو جاتے ہیں, تو اس زبان کو خاموش رہنے کے بجائے اس زبان کو اللہ کے یاد میں لگائیں تو زبان گناہوں سے بچ جائے گی, کفر کلمہ سے بچ جائے گی, ناشکری کلمہ سے بھی بچ جائے گی, اور اللہ کی یاد میں زبان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو تم مدد طلب کرو, بالصبر والسلام, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہ دو نسخے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, یہ عظیم الشان نسخے ہیں اعمال میں, صبر کا مایا اور صلاح اور نماز کے اہتمام کا مایا. نماز کے اہتمام کو جو معاملہ ہے, ہم اپنے اثرات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں, ہم اپنے اکابرین اور اولیاء اللہ بزرگان دین کی زندگیوں پر ہم نظر رکھیں, تو دنیا میں جتنے اہل اللہ گزرے ہیں ان سب کا تعلق نماز سے خصوصی شغف رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, حضرت صابر قلیری رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, حضرت انس بن مالک رحمت اللہ علیہ, بے شمار ائمہ کرام, بے شمار اولیاء اللہ, جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں چاہے ہمارے ہندوستان میں ہوں, بیرون ہند ہوں, دنیا کے کسی کونے میں ہوں, ان سب کا تعلق نماز سے خصوصی شغف رہا ہے, تبھی تو وہ اہل اللہ بنے.